کون راوی ہیں اس حدیث کے؟ حدیث کے راوی کون ہیں؟ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ سے تو آپ کی ملاقات ہے نا؟ اچھی ملاقات ہے، ہوئی تھی ملاقات ان سے الحمدللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی مومن سے دنیا کی زندگی میں کوئی شخص ایک تکلیف دور کر دیتا ہے، اس کی ایک تکلیف کا مداوا کر دیتا ہے، اس کے کسی دکھ کو ہٹا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے تکالیف اور دکھوں میں سے دکھ کو کم کر دے گا، تکلیف کو کم کر دے گا. یعنی بندہ مومن کی مدد کرنے کے نتیجے میں قیامت کے دن اللہ اس شخص کی مدد کرے گا. کوئی بھی کسی کی مدد کرنا، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی میں اور کچھ نہیں کر سکتے، دل کی تسلی دے دینا. اور بعض اوقات دل کی تسلی بھی بڑا کام کرتی ہے. پریشان حال لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے دو قول اور محبت کے دو بول ان کو بڑا حوصلہ دے دیتے ہیں، اور یہ صدقہ ہے. ہنس کر مسکرا کر کسی سے بات کر دینا بھی صدقہ ہے، اور اس سے بھی کسی دکھی کا دکھ کچھ کم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ چل پڑنا، اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ تو بہت بڑا کام ہے. اور جو آدمی دکھی لوگوں کی مدد کرتا ہے، آن حضور نے ارشاد فرمایا کہ من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملحوف، دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ کمزور لوگوں، گرے پڑے لوگوں، مظلوم لوگوں کی داد رسی کرنا ہے. جو کمزور لوگوں کی داد رسی کرے گا اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اور جو کوئی کسی قرض دار کو جو مشکل میں ہو تو قرض خواہ ڈھیل دے دے، آسانی پیدا کر دے اس کے لیے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، اس کا حساب یسیر کر دے گا. اور ہاں حضور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دینا. یہ بڑی جامع دعا ہے، ہر وقت یہ مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا بہت مانگتے ہیں، میں اکثر سنتی ہوں کہ آپ کی زبان پر یہ دعا ہوتی ہے، تو حساب یسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، من نوکش فی حسابہ فقد ہلک، جس کے حساب کی باریک بینی سے پڑتال شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جس سے صرف نظر کیا اللہ رب العالمین نے تو بچ جائے گا. تو حساب یسیر یہ ہے کہ باریک بینی سے ہر ایک چیز کا ٹٹول اور ٹو نہ کی جائے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ ان کا حساب یسیر کر دے گا. وہ من ستر مسلمان سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، عیب نظر آ گیا پردہ ڈال دیا. ہمارے ہاں تو صورت آ رہی ہے کہ عیب ہے ہی نہیں کسی کے اندر، خود عیب ڈالا اس کے اندر، پھر اس کے بعد اس کی پبلسٹی شروع کر دی. حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہو بھی اور آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کی پردہ پوشی کریں. جو کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی کر لے گا، اور قیامت کو ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی. جس کی اللہ رب العالمین پردہ پوشی کر لے گا وہ ستار، ستار العیوب، وہ انسانوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، جس کے اس روز وہ پردہ ڈال دے گا وہ بچ جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ عافیت میں ہوگا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اور یہ بات جو ہے جو ستر کے حوالے سے ہے، اوپر جو ہم نے پڑھی ہے، تو جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے تو آخرت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ اس کی بھی ستر پوشی کرتا ہے. اور فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس بندے کی مدد پہ لگا رہتا ہے، وہ اپنے بھائی کے کاموں میں لگا ہوئے، اللہ اس کے کاموں کی نگرانی کر رہا ہے، اس کے کاموں کو درست کر رہا ہے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اور جو کوئی راستہ چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کی طرف چلنے کا راستہ آسان کر دے گا۔ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جنت کا راستہ ان کے لیے آسان ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ یہ تربیت گاہ جو ہے اس کو بھی دین کا علم سمجھیں، یہاں ہم دین کا علم سیکھتے ہیں، اور یہ بھی اپنے گھروں سے نکل کر آنا دین کی خاطر، دین کے علم کی خاطر، اپنے تزکیہ کی خاطر ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کسی جگہ، کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی مسجد کے اندر یا اللہ کی زمین پر کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں اور ایک مقصد یہ ہو کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اس کی تدریس آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیں اور سیکھیں۔ سیکھنا اور سکھانا، تلاوت کرنا پیش نظر ہو، اور یہاں ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ سیکھنا اور سکھانا ہی پیش نظر ہے، ہم سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ نے آج تیسرا دن ہے، سیکھا ہے نا کچھ نہ کچھ؟ جی بتاتے ہی نہیں آپ، سیکھا ہے تھوڑا بہت؟ جی کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہی ہے نا الحمدللہ۔ تو یہ تدارسونا ہو میں تو ہم شامل ہو گئے نا، الحمدللہ یہ تدارسونا میں ہم شامل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا وعدہ فرماتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت دل کی وہ کیفیت ہے جو ایمان پر مطمئن ہو جانے والی کیفیت، ایمان پر آدمی بالکل ثابت قدم ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ساری دنیا بھی وہ راستہ چھوڑ دے تو وہ بندہ اس راستے کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، کہتا ہے میرا راستہ تو یہی ہے، میں اسی راستے پہ چلوں گا، سارے بھی چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سکینت ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اس مجمع کو اور اس جماعت کو اور اس کلاس کو جس کلاس میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تدریس ہو رہی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، اور سب سے بڑی بات یہ فرشتے اور رحمت اور سکینت، یہ اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق اور صفات ہیں، لیکن خود اللہ رب العالمین کی اپنی مجلس جو ہے، جہاں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کی مجلس میں ہے، تو ان لوگوں کا ذکر اللہ اس مجلس کے اندر کرتا ہے۔ فلاں جگہ فلاں کونے میں میرے کچھ بندے، فلاں فلاں وہ فلاں جگہ سے آیا، فلاں جگہ سے آیا، اس مقصد کے لیے آیا۔ میرے فرشتو دیکھو، تم تو ہو ہی عبادت کرنے کے لیے اور تمہارا تو کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، لیکن وہ دیکھو کتنی مشکلات مصروفیات چھوڑ کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہیں میرے بندے جن پر مجھے فخر ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے اپنی مجلس میں۔ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے دھکیل دیا تو اس کا نسب اور خاندان اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اس میں کیا نہیں آیا جی؟ علمن، اسلام کے نزدیک علم سے مراد وہ ہے جو علم نافع ہو، اور علم نافع کیا ہوتا ہے؟ یا وہ علم جو اپنے دین کی باتیں، دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے، یا انسانوں کی خدمت کے لیے کیا جائے، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ تو دنیاوی علم نہیں، اس کو ہم دنیاوی علم نہیں سمجھتے۔ وہ جو دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ دنیا کے راستے میں نکلتا ہے۔ جو اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ ایک ڈاکٹر بن جائے گا تو لوگوں کا خادم بن جائے گا، اور بعد بن جاتا ہے خادم، تو وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں بنتا پھر اس میں شامل نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 6 اور یہ صفحہ 26 ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ کل ان کا ایک مختصر تذکرہ تو آپ نے سن لیا تھا، کس کہاں سنا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ روایت بیان فرماتے ہیں کہ آن حضور نے ارشاد فرمایا، استحیو من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ قلنا یا رسول اللہ انا لنستحیی والحمد للہ، تو ہم نے کہا, ہم نے عرض کیا, صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. قال لیس ذاک, آپ نے فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو وہ مراد نہیں ہے. ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء, اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے, ان تحفظ الراس وما وعاء, کہ تو اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو کچھ اس کے اندر ہے, دماغ سر کے اندر ہے, دماغ کی سوچ اس کی حفاظت کرے, وہ غلط راستے پر نہ سوچنا شروع کر دے, اللہ کی بغاوت کے راستے پہ نہ دوڑنا شروع کر دے. وتحفظ البطن وما حوا, اور بطن کی, بطن یعنی پیٹ, اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور جو کچھ اس کے اندر جا رہا ہے دیکھے کہ کیا جا رہا ہے, پیٹ میں حلال جا رہا ہے کہ حرام جا رہا ہے. وتتذکر الموت والبلا, اور موت کو یاد کرتا رہے اور جو وہ بوسیدہ کر دے گی اس بوسیدہ کیفیت کو یاد کرے. موت کے بعد جب آدمی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گا, مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا, اس کیفیت کو یاد کرے. ومن اراد الآخرت ترک زینت الدنیا, اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کی زینت کے پیچھے نہیں بھاگتا, وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے. دنیا کی زینت کو ترک کر دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے نہیں پہنتا, اچھا کھانا نہیں کھاتا, اچھی رہائش اس کے پاس نہیں ہوتی, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لیتا. سوار کر لینا کیا ہے, ایک آدمی کو اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے کسی مہمان کے لیے چار کمروں کی ضرورت ہے, لیکن وہ 18 کمرے بناتا ہے, اور دو کمروں میں ان کی اپنی رہائش ہوتی ہے, اور ایسے 18 کمروں والے گھروں میں مہمان کا آنا بھی ممنوع ہوتا ہے اور مہمان بہت کم آتے ہیں, چھوٹے گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں اور ان کی گنجائش نکل آتی ہے. باقی کے وہ کمرے جو ہیں جو اس نے دنیا کی تفاخر کے لیے بنا رکھے ہیں وہ شیطان کا مسکن ہے. ایک لباس اس کو پہننا ہوتا ہے اور دھلانا ہو تو دوسرا پہن لے, اور اگر زیادہ مصروفیت ہے اور بعض اوقات ہنگامی طور پر اس کو کہیں جانا آنا ہوتا ہے تو تیسرا لباس, اور ہی زیادہ اگر ہے تو چلیے چار لباس, لیکن کسی کے وارڈ روب میں 40, 50, 60 سوٹ لٹکے ہوئے ہیں تو یہ زینت دنیا کے پیچھے بھاگنے والی بات. یعنی اللہ حاضر قیاس, ایک آدمی کو ایک سواری کی ضرورت ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ چار گاڑیاں یہاں پر کھڑی رہنی چاہیے, ایک گاڑی استعمال میں ہو, تین گاڑیاں کھڑی ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس گیراج میں تین گاڑیاں تو فارغ کھڑی رہتی ہیں, یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والی بات. اللہ حاضر قیاس اس کو آپ معمول کرتے چلے جائیں انسان کی زندگی کے اندر. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان سے آئیے ملاقات کریں. پہلی ملاقات ان سے ہم کرتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, آن حضور کے ساتھ چلتے ہیں کہ آن حضور کی ان سے ملاقات کیسے ہو اور کیا ساتھ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم رکاب اگر ہم ہو جائیں, کسی سے ملنے کے لیے جائیں, کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. آن حضور اور حضرت ابو بکر کہیں جا رہے تھے, یہ مکہ میں اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام کا ابتدائی دور تھا. راستے میں ایک جگہ ایک نوجوان لڑکا بکریاں چرا رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ پیاس محسوس ہو رہی ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, تو یہ بکریاں بھی ہیں, تو لڑکے سے کہا کہ بھائی لڑکے ہمیں کچھ دودھ دے دو. تو اس نے کہا جی میں تو دودھ نہیں دے سکتا آپ کو. فرمایا کیوں, قیمت لے لو. اس نے کہا نہیں جی میری بکریاں نہیں ہیں کہ میں قیمتاً آپ کو دے دوں, میں تو چرواہا ہوں, بکریاں تو مالک کی ہیں, اور کسی کو دودھ تحفتاً دینا یا بیچنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, مجھے یہ حق نہیں ہے. ہاں حضور بہت خوش ہوئے, آپ نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری بتاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو. وہ ایک بکری کو لے کے آئے کہ یہ دودھ نہیں دیتی ہے, شیردار نہیں ہے. آپ نے اللہ کا نام لے کر اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ پھیرا اور ان تھنوں میں تازہ دودھ اتر آیا. حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ دودھ نکالو, وہ دودھ نکالا اور اس لڑکے نے یہ دیکھا اور بہت متاثر ہوا, اور اس نے کہا کہ علمنی مما علمک اللہ, آپ نے اللہ کو بڑا علم دیا ہے, آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑا علم دیا ہے, جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ سکھائیے. آپ نے جواب میں فرمایا انک غلام معلم, تو تو پہلے ہی پڑھا لکھا نوجوان ہے، پہلے ہی سیکھا ہوا ہے، پہلے ہی تیرے پاس تو علم ہے. کیوں فرمایا؟ اس کی اس دیانت کی وجہ سے. عرب کے اس معاشرے میں ایسا کوئی ہیرا اس بگڑے ہوئے معاشرے میں کہیں پر پڑا ہو اور آنکھوں کے سامنے آ جائے تو قدر کرنے والا تو پھر قدر کرتا ہے. وہ جو ہیروں کی قیمت جانتا ہے اس کو تو قدر معلوم ہے. فرمایا تو تو پہلے ہی بہت مہذب پڑھا لکھا نوجوان ہے. پھر جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا تو عبداللہ ابن مسعود کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور بکریوں کو کہا، بکریوں اب آج ہی کا دن ہے، کل سے الوداع. اب کون بکریاں چرائے اور کون بکریوں کے پیچھے بھاگے؟ اب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھا اور عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ، کبھی دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. کمزور تھے، تب بالکل ناتواں سی جان تھی، نحیف و نظار، دبلے پتلے، ایمان بڑا مضبوط تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اسلام قبول کرنے کے بعد آن حضور سے قرآن سیکھنا شروع کیا اور ایسا مقام حاصل کیا کہ آن حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے. اور کئی مرتبہ کہا عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ سے سنتے ہیں، آپ کے سامنے میں کیسے ہمت کروں کہ میں تلاوت کروں؟ آپ نے فرمایا کہ انی احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں. فقرا ما تیسر من القرآن، پس قرآن میں سے کچھ پڑھ کر سنا. کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور آن حضور سنتے گئے اور میں پڑھتا گیا اور جب میں اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس روز کیا صورتحال ہوگی جب ہر امت پر ایک گواہی دینے والا گواہی کے لیے کھڑا ہوگا. کون ہوگا وہ؟ اس امت کا رسول، اس امت کا نبی. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر آپ کو گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ ہاں حضور نے فرمایا ابن مسعود بس کرو، میں نے آپ کی طرف توجہ کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روان تھے اور داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی. قرآن کی تلاوت کی کیفیت اور پھر اس مضمون کی کیفیت اور پھر قیامت کا نقشہ جو آنکھوں کے سامنے تھا اور پھر اس مقام پر کھڑا ہونا اور گواہی دینا، تو وہاں حضور کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے، داڑھی تر ہو گئی تھی. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دیگر صحابہ کے ساتھ میدان جہاد میں تھے، جب فارغ وقت ہوا تو صحابہ نے کہا آؤ ذرا ورزش کرتے ہیں. اور مومن کو ورزش کرتے رہنی چاہیے، مومن کو فٹ ہونا چاہیے، مومن کو تن آسان نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام تن آسان نہیں تھے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار. دوڑ لگائی آپس میں اور دوڑ کے دوران میں پنڈلیاں جو ہیں وہ کرتا یا پاجامہ جو بھی تھا یا تہبند تھا اوپر ادھر اٹھایا، سب لوگوں کی پنڈلیاں ننگی تھیں، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں بہت باریک تھیں. میں نے کہا نا کمزور اور نحیف و ناتواں تھی جسمانی لحاظ سے، تو ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں تو بگلے جیسی ہیں. بگلا دیکھا کبھی آپ نے؟ پرندہ ہوتا ہے جس کے ٹانگیں بہت ہی باریک ہوتی ہیں، لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی، پانیوں کے قریب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا افسوس ہوا اس بات سے. ہاں حضور کو بھی پتہ چلا، ہاں حضور نے صحابہ کو جمع کر لیا اور جب سب آ گئے تو آپ نے فرمایا تم نے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کے بارے میں یہ تبصرہ کیا؟ بخدا قیامت کے دن جب ترازو لگ جائے گا، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، ایک پلڑے میں احد پہاڑ رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی نیکیاں رکھ دی جائیں گی، بخدا احد پہاڑ اوپر اٹھ جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن دیکھیے ہمت ان کی، جرت، تو آپ نہ دیکھیے ان کی ہمت دیکھیے. حرم میں صحابہ کرام بھی کچھ بیٹھے تھے اور سردار بھی اپنی مجلس جمائے بیٹھے تھے بڑے نخوت کے ساتھ، تو کسی نے کہا اس مجلس میں کوئی قرآن پڑھ کر سنا سکتا ہے؟ تو ابن مسعود کھڑے ہو گئے، میں سنا سکتا ہوں. سب صحابہ نے کہا تم کمزور آدمی ہو، کہ نہیں میں سناؤں گا. جب گئے وہاں پر قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کی، ابو جہل نے کہا پکڑو اور مارو، پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا، لو لوہان کر دیا. واپس آئے صحابہ نے کہا ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نہ جاؤ، فرمایا بخدا اگر تم مجھے اب اسی وقت کہو کہ میں پھر جا کر پڑھوں تو میں پھر جا کر پڑھوں گا, اور مجھے ان کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. یہ جرأت ہے, یہ ہمت ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ جن سے کل بھی آپ کی ملاقات مختصر سی ہوئی تھی اور آج بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. اگلی حدیث ہے صفحہ نمبر 28 پر, صفحہ نمبر 29 پر, حدیث نمبر 7 ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں, کہتے ہیں کہ آن حضور نے ارشاد فرمایا, اتدرون مل مفلس, کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت, روپیہ پیسہ نہ ہو, درہم و دینار نہ ہو, ساز و سامان نہ ہو, تو وہ مفلس ہے. فقال, جواب تو یہ بھی ٹھیک تھا, یعنی دنیا کے لحاظ سے تو مفلس وہی ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, لیکن آ حضور نے اس کی دوسری تشریح فرمائی. فقال, آپ نے فرمایا, ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لیے ہوئے آئے گا, اس میں نماز بھی ہوگی, روزے بھی ہوں گے, زکات و صدقات بھی ہوں گے, لیکن ساتھ ہی ویاتی قد شتم ہذا, اس حال میں آئے گا اس کو گالی دی, وقذف ہذا, اس پر بہتان باندھا, واکل مال ہذا, اس کا مال کھا لیا ناحق, وسفک دم ہذا, اس کا خون گرا دیا, وضرب ہذا, اس کو مارا پیٹا زخمی کر دیا. ہر ایک کے ساتھ زیادتیاں, جسمانی بھی, مالی بھی اور زبانی بھی, ہر طرح کی زیادتیاں. پھر کیا ہوگا؟ فیوتا ہذا من حسناتہ, وہ عدالت تو ایسی ہوگی جہاں انصاف ہوگا, انصاف کی عدالت ہوگی. عادل العادلین اور احکم الحاکمین خود عدالت لگا کے بیٹھا ہوگا, اور وہاں انصاف نہ ملے تو پھر کہاں انصاف ملنا ہے. اور یہی بات اس بات کا کو عقلی طور پر ثابت کرتی ہے کہ قیامت یقینی طور پر ہونی چاہیے. ہمارا تو ویسے ایمان ہے نا الحمدللہ, قیامت ہے, لیکن جو نہیں مانتے تو وہ بھی یہاں آ کر تو بے بس ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں تو پھر اندھیر نگری ہی ہوئی. ایک آدمی جو ہے وہ دنیا میں ظلم ڈھاتا رہتا ہے تو وہ تو نہیں پکڑا جاتا, ایک مظلوم مصیبتیں جھیلتا رہتا ہے اس کو تو کچھ نہیں ملتا, کہیں تو عدالت ہونی چاہیے. اور وہ عدالت پھر کہاں ہوگی؟ وہ قیامت کے دن ہوگی. اب ہاں, یہاں تو انصاف ملنا ہے. جو حقدار ہیں, جن کا حق مارا تھا اس نے, جن کو ایذائیں پہنچائی تھیں, وہ کھڑے ہوں گے دعویٰ لے کر. فیوتا ہذا من حسناتہ وہذا من حسناتہ, اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا, اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا. فان فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ, اور جو اس کے اوپر لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا ہونے سے پہلے ہی نیکیاں بٹ گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ جو حقدار باقی ہیں ان کو کیسے حق ملے گا؟ تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہاں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انصاف ہوگا. اور اخذ من خطاياهم, ان لوگوں کے گناہ اب اٹھائے جائیں گے جن کا حق اس کے ذمے ہے. فطورحت علیہ, اور اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. ثم طورح فی النار, نیکیاں بٹ گئیں, گناہوں کا انبار لگ گیا, فطورح فی النار, پس وہ دوزخ کی آگ میں پھینک دیا گیا. یہ ہے مفلس, اور حقیقت دیا کہ یہی ہے مفلس. اس لیے دنیا کے اندر آن حضور نے ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں, اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو اذیت, نقصان اور تکلیف نہ پہنچے, کسی کا حق, کسی کی حق تلفی نہ ہو, اس کی زبان سے بھی کسی پر اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو, وہ ہے مسلمان. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. یہ حدیث صفحہ نمبر 31 پر ہے اور حدیث نمبر 8 ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی اولاد میں سب سے معروف اور سب سے مشہور صحابی ہیں. لمبی عمر پائی تھی. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں بالکل چھوٹی عمر میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا تھا, اور ہاں حضور کے ساتھ پھر جب ابھی لڑکپن میں تھے تو جہادوں میں بھی شریک ہوتے رہے, ہاں حضور کے ساتھ سفر بھی کرتے رہے, حتیٰ کہ ہاں حضور کے ہم رکاب, ہاں حضور کا جو حج کا سفر تھا اس میں بھی ساتھ تھے, اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کا اتنا اشتیاق تھا کہ کوشش کرتے تھے جب بھی مدینہ سے مکہ جائیں اور مکہ سے مدینہ جائیں تو جس راستے پر آن حضور چلے تھے اور آن حضور کی اونٹنی چلتی گئی تھی بالکل اس کے نقش قدم پر ان کی اونٹنی جائے, سنت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے تھے. یہاں تک اہتمام تھا کہ آن حضور سے یہ سنا کہ سلام کیا کرو، اکثر سلام کیا کرو، جانتے ہو کسی کو تب بھی نہیں جانتے تب بھی. تو یہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے بھیڑ میں، لوگ کہتے جی آپ کسی دکان پر تو رکتے نہیں، کسی بازار سے چیز تو کوئی خریدتے نہیں، بازار میں جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، جاننے والے بھی نہ جاننے والے بھی، اور میں ہر ایک کو سلام کہتا ہوں. وہاں حضور کا حکم ہے کہ سلام کیا کرو، اس لیے میں جاتا ہوں. یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں کہ جن کو آن حضور نے ایک مرتبہ ذاتی طور پر مخاطب کر کے ایک بات کہی تھی، اور اگرچہ وہ ہم سب کے لیے ہے لیکن انہوں نے اس کو اس انداز میں لیا کہ جیسے آقا نے ذاتی طور پر مجھے ایک حکم دے دیا ہے. یہ ان کی حدیث روایت جو ہے، یہ پڑھنے سے پہلے وہ حدیث پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، رسول اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا. آخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی، آخذنی بمن کبھی، مجھے میرے کندھے سے پکڑا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد فرمایا یا عبداللہ. کیا فرمایا جی؟ اے عبداللہ، ان کا نام لے کر یا عبداللہ. انہوں نے عرض کیا میں جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں یوں زندگی گزارنا جیسے مسافر راستہ چلتا ہوا مسافر زندگی گزارتا ہے. یہاں مقیم نہیں ہے ہم، یہاں ہمارا قیام نہیں ہے، کوچ ہے، یہاں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، سفر ہے، ہماری منزل کہیں اور ہے، اس کو ہم بھول چکے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کہ راستہ چلتے ہوئے مسافر کی طرح زندگی گزارنا، وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو اہل قبر میں سے شمار کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کو بیان کر کے دیکھیے کتنا اہتمام ہے. کہا کرتے تھے، لمبی عمر پائی تھی، کہا کرتے تھے خدا کی قسم جب بھی سورج غروب ہو جاتا ہے تو میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں. اپنے آپ سے، اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے جی؟ اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے نا، ہم اپنے آپ سے بات نہیں کرتے، حالانکہ اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے، اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اے عبداللہ، شاید یہ تیری زندگی کی آخری رات ہے، اپنا حساب صاف کر لیا ہے؟ زندگی کی آخری رات ہے تو کیا حساب کلیئر ہے؟ اور جب سورج نکلتا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اے عبداللہ، یہ سورج جو نکلا ہے شاید تیری زندگی کا آخری دن ہے، کیا تو نے اپنا حساب کلیئر کر لیا؟ فرمایا میں ہر دن اس طرح گزار رہا ہوں، ہر رات اس طرح سے گزار رہا ہوں. حدیث پڑھنے کے بعد پھر آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات و ثلاث کفارات و ثلاث درجات. روایت بیان فرماتے ہیں کہ ہاں حضور نے چار چیزیں بتائیں اور چاروں چیزوں کے اندر تین تین اجزاء، چار عنوان، چاروں کے تین تین ذیلی عنوان. فرمایا تین ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، تین نجات دلانے والی چیزیں ہیں، تین گناہوں کا کفارہ بننے والی چیزیں ہیں، تین درجات کی بلندی کا ذریعہ بننے والی چیزیں. ہلاک کر دینے والی تین کون سی ہیں؟ عمل مہلکات، فشح مطاع، وہ ایسی تنگ دلی اور تنگ نظری ہے جس کے پیچھے آدمی چل پڑے، تنگ دلی اس کے اندر پیدا ہو جائے، تنگ دلی بنتا چلا جائے، اسی کے پیچھے چلتا جائے. وہوان متبع، اور ایسی خواہشات نفس کہ جن کی پیروی کرتا چلا جائے. وہ ایجاب المرء بنفسہ، اور کسی شخص کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سمجھنا کہ میں بڑی چیز ہوں. یہ تین ہلاک کر دینے والی ہیں، تنگ دلی، خواہشات نفس کی پیروی، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ہوگی نا تین چیزیں، لکھ لیا آپ نے تین چیزیں. وعمل منجیات، اور نجات دلا دینے والی تین چیزیں. فالعدل فی الغضب والرضا، عدل غصے کی حالت میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی، جس سے آپ ناراض ہیں اس کے بارے میں بھی عدل، اور جس سے آپ بہت خوش ہیں محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی عدل. دوسری چیز والکسد فی الفقر والغنا، اور فقر و فاقہ ہو یا مالداری اور فراخی ہو، ہر حال میں میانہ روی، اپنے حالات کے مطابق میانہ روی. اور ہاں حضور نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس نے میانہ روی اختیار کر لی وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار نہ کی بہت زیادہ مال بھی آئے گا تو کنگال ہو جائے گا. میانہ روی وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ, اور تیسری چیز اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. فی السر والعلانیہ, سر خفیہ, علانیہ ظاہری. واما الکفارات, اور گناہوں کا کفارہ بننے والی تین چیزیں. فانتظار الصلاۃ, یہ زوئے کا نقطہ رہ گیا اس کو ڈال لیجئے, فانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں یا تو مسجد میں بیٹھنا, یا آپ نکل گئے ہیں لیکن وہ دوسری حدیث میں جو فرمایا قلبہ معلق بالمسجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, چلا گیا دکان پر, گھر میں, کھیت پر, لیکن دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, ابھی پھر پکارا جائے گا تو مجھے پھر واپس جانا ہے, تو نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. واسباغ الوضوء فی الصبرات, اور صبح ٹھنڈی صبحوں میں, صبرات ٹھنڈی صبح ہیں, ٹھنڈی یخ بستہ صبح ہیں, یخ بستہ صبحوں میں پورا مکمل اسباغ, پورا مکمل وضو کرنا. ونقل الاقدام الی الجماعات, اور اپنے قدموں کو اٹھا کے با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے بڑھنا آگے, با جماعت نماز کے لیے چل کے جانا. واما الدرجات, اور درجات کو بلند کرنے والی تین چیزیں. فاطعام الطعام, کھانا کھلانا, کس کو؟ اولین چیز تو ہے کسی غریب اور مسکین کو, یتیمن ذا مقربت او مسکینن ذا متربہ, کوئی قریبی یتیم یا کوئی خاک نشین مسکین فقیر. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, اللہ والے کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے قیدی کو, مسکین کو, مسکین کو, مسکینا ویتیما واسیرا, یتیم کو اور قیدی کو, مسکین, یتیم اور قیدی. لیکن ویسے بھی دوست احباب کو کھانا کھلانے میں بھی ثواب ہے, اپنے عزیز و اقارب کو تحفہ بھیج دینے میں بھی ثواب ہے, اپنے ہمسائے اور پڑوسی کو کچھ چیز دے دینے اور کھانا کھلا دینے میں بھی ثواب ہے. دوسری چیز درجات کی بلندی کی, انشاء السلام, سلام پھیلانا, السلام علیکم, والصلاۃ باللیل والناس نیام. اور تیسری چیز درجات کی بلندی کی, رات کے وقت میں نمازیں پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں, جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت میں نماز ادا کرنا. اس کے بعد اگلی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت کرتا ہے, اس حدیث کو پڑھ کے ہم انشاءاللہ آج کا درس جو ہے اس کو ختم کر دیں گے, تاکہ آپ کو آج بھی تھوڑا سا وقت زیادہ مل جائے نماز کی تیاری کے لیے اور اپنے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے. بہت زیادہ تھک تو نہیں گئے ہیں آپ؟ نہیں تھکے, بڑی ہمت ہے ماشاء اللہ, کیوں نہیں تھکے؟ یعنی حدیث تو تھکاوٹ دور کر دیتی ہے, حدیث کو موضوع ایسا ہے, صحابہ کی معیت میں ہوتے ہیں نا, راہ حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں. حدیث میں کیا ہوتا ہے ہمارا معاملہ, صحابہ کی رفاقت ہوتی ہے اور راہ حضور کی مجلس اور راہ حضور کی موجودگی اور راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوتی ہے ہماری. وہ کہتے ہیں نا حضور یہاں حاضر ہوتے ہیں, نہیں, ہمیں آ حضور کے پاس حاضر ہونا ہوتا ہے, ہم آ حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اور آ حضور کے پاس حاضر کیسے ہوتے ہیں؟ جب آپ کی حدیث پڑھتے ہیں تو آ حضور کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على اهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى يوم القيامة وجهه مثل القمر ليلة القدر ليلة البدر ليلة البدر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں حضور نے ارشاد فرمایا, جو دنیا کا رزق طلب کرتا ہے حلال طریقے سے اور اس خیال سے کہ میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ضروریات زندگی فراہم کروں, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, کسی پر بوجھ نہ بنوں, محنت کرتا ہے, حلال طریقے سے رزق کماتا ہے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, پہلا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اولین حق اپنا اور اپنے گھر والوں کا ہے. دوسرا وَسَعْيَنَ لَأَهْلِهِ، اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات اور اپنے جو قریبی جتنے بھی ذوی القربا ہیں، خاندان میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی بھائی بیمار ہے، کوئی مسکین فقیر ایسا ہے کہ جو مدد کا مستحق ہے، تو اپنا مال اپنی ہی ملکیت نہیں سمجھتا، سانپ بن کر نہیں بیٹھتا، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، ان پر بھی خرچ کرتا ہے، اور پھر صرف اپنے رشتہ داروں ہی تک نہیں رہتا بلکہ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، اپنے پڑوسی اور اپنے ہمسائے پر بھی نرمی اور شفقت اور محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے مال میں سے اس کو بھی دیتا ہے، تو وہ قیامت کے دن لقی اللہ تعالیٰ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور ملے گا اللہ سے اس حال میں کہ اس کا چہرہ مثل القمر لیلۃ البدر، اس وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، چودھویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ ہوگا اس روز جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ بھی دنیا کما رہا ہے اور کما حلال ہی طریقے سے رہا ہے، یعنی حرام والوں کا تو یہاں تذکرہ نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی خارج از بحث ہو گئے، جو حرام طریقے سے کما رہے ہیں وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ ومن طلب الدنیا حلالا، اور جو دنیا کا مال طلب تو کرتا ہے حلال طریقے سے، مقاصرا مفاخرا مرائیا، اور تین جذبے ہوتے ہیں کہ دوسروں سے زیادہ مال میرے پاس جمع ہو جائے، میں دوسروں سے بڑا مالدار بن جاؤں، اور دوسروں کے مقابلے میں میں اپنے مال پر فخر کر سکوں، فخر کرتا ہے مرائین، اور نمائش کروں، ریاکاری کروں، خرچ کرتا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، مستحقین کی مدد کے لیے نہیں، ریاکاری نمائش اور نام و نمود کے لیے۔ لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، تو وہ اللہ رب العالمین سے جا ملے گا قیامت کے دن اور اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، ایسی حالت میں اللہ رب العالمین سے جا کر ملے گا۔ تو بھائیو یہ ہم نے حدیث پڑھ لی ہیں، نو حدیث پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ باقی کی حدیث بھی ہم کوشش تو کریں گے پوری ہو جائیں، نہ بھی ہو سکیں تو آپ کے پاس یہ کتابچہ موجود ہے اور یہ آپ کی رہنمائی انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض دوستوں کے پاس کتابچہ نہیں ہے، کیا کتابچہ فراہم نہیں کیا گیا، یا آپ نے رہائش گاہوں پر چھوڑ آئے ہیں، یا انہوں نے کتابچہ لینا ہی پسند نہیں فرمایا، کیا صورت؟ سب کو دیا گیا ہے، سب کے پاس ہے نا کتابچہ۔ جی آپ کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے تو ان کو دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فرمائیے۔ جی اس پر جس میں گناہ جو سرزد ہوا تھا، آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ گناہ ایک غلطی کہہ سکتے ہیں، گناہ سے زیادہ اس کو آپ ایک غلطی یا تسامح یا بھول چوک یا لغزش کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ تھا انہوں نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی تھیں، میرے نزدیک تو ان کی یہی ایک غلطی ہے، دوسرا کوئی اور گناہ تو ان سے نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے ایک اور بیٹے تھے جن سے گناہ ہوا تھا اور ان پر حد جاری کی گئی تھی، اور اس حد کے دوران میں، کوڑے کھانے کے دوران میں وہ فوت ہو گئے تھے، وہ دوسرے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، ان سے ان کی جو غلطی ہے جس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے بھی کیا تھا، وہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی تھی، ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی تھیں، حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، پھر انتظار کیا جائے، اور اگر اس دوران میں رجوع کر لیں تو میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں، دوسرا طہر آ جائے تو دوسری طلاق دینا چاہے تو دوسری طلاق دے دے، اور دوسری طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کا موقع موجود ہے، اور اگر رجوع نہیں ہوتا تو پھر تیسری طلاق، جس کے بعد پھر آپس میں نہیں مل سکتے، اور اسلام نے یہ طریقہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس عرصے میں دونوں میاں بیوی کو بھی سوچ آ جائے، خاندان کے بڑوں کو بھی سوچ آ جائے، اور دونوں میں آپس میں نباہ کی صورت پیدا ہو جائے۔ لیکن تین مرتبہ اگر طلاق دے دیے کہ مجلس میں، تو طلاق مغلظہ بائنہ ہو گئی، اور اس پر ہاں حضور نے بھی علیحدگی کروائی، صحابہ کرام کے دور میں بھی علیحدگی ہوئی، خلفاء راشدین کے دور میں، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سزا بھی دیا کرتے تھے، سرزنش بھی کیا کرتے تھے کہ یہ غلط طریقہ ہے، جاہلی طریقہ ہے اور اسلام کے خلاف ہے، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جب حضرت عمر نے چھ صحابہ کی ایک کمیٹی مقرر کی تھی نئے خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے، تو اس میں چھ وہ صحابہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ کن کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ؟ عشرہ کا معنی ہے دس، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ وہ دس صحابہ جن کو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. اور آپ میں سے کوئی دوست ہیں جو عشرہ مبشرہ سب کے نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. چلیے آپ کوشش کیجئے ذرا بعد میں، اس وقت جانتے ہیں آپ نام جانتے ہیں سب کے؟ سب کے چلو پھر نہیں جانتے نا، ایک دو کم ہوں گے پھر تو نہیں جانتے نا، سیدھا سیدھی بات ہے کہ نہیں جانتے. اچھا خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اس میں عبداللہ ابن عمر کو بھی شامل کر دیں اس کمیٹی میں، تو آپ نے فرمایا کہ دو وجوہات سے میں اسے شامل نہیں کرتا، ایک اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس کمیٹی میں شامل کیا جائے. جو آدمی اپنی بیوی کو ٹھیک طرح سے طلاق نہیں دے سکتا تو خلافت جیسے اہم مسئلے میں وہ کیا خدمت سر انجام دے سکتا ہے؟ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے بیٹے کے بارے میں یہ بات فرمانا. اور دوسرا فرمایا کہ اگر یہ کوئی اعزاز ہے خلافت کا بوجھ تو خاندان بنو ادی کو مل چکا، یہ خاندان بنو ادی تھا نا، خاندان بنو ادی کو یہ اعزاز مل چکا، اور اگر یہ بوجھ ہے اور یقیناً بوجھ ہے تو خاندان بنو ادی کو اب چھوڑ دو، دوسرے خاندان جو ہیں وہ اب اس بوجھ کو اٹھائیں، خاندان بنو ادی کو اب اس میں شامل نہ کرو، دوسرے بوجھ اٹھائیں. تو انہوں نے کہا جی مشاورت کے لیے، فرمایا ہاں مشاورت کے لیے اس کو بلا سکتے ہو لیکن وہ کمیٹی کا رکن نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کی اور کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہیں ہے، اور ان سے اس طرح کا تو گناہ کا کوئی سوال نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، دوسرے ان کے بھائی تھے.